وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وقال في موضع آخر من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں نہ اپنے ارادے سے آیا ہے نہ اپنے ارادے سے جائے گا اس کا آنا بھی اپنے اختیار سے نہیں اور اس کا جانا بھی اپنے اختیار سے نہیں اب آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وقت بھی انسان کا اپنا اختیاری نہیں کہ اپنے اختیار اور اپنی منچاہی اپنی مرضی سے زندگی گزارے ایسا نہیں بلکہ اللہ نے اس زندگی گزارنے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ میرے بندے جب آنا اور جانا تیرے اختیار میں نہیں تو تیرا رہنا بھی تیرے اختیار میں نہیں بلکہ میرے اختیار میں لہذا اب تجھے اس دنیا میں بیکار نہیں رہنا بلکہ تجھے محنت اور کوشش کرنا ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا اے انسان تجھے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے عمل کرنا ہے اور یہ محنت اور یہ کوشش کس لیے الی ربک پروردگار تک جانے تک جب تک تم پروردگار تک نہ جاؤ اس وقت تک تجھے محنت اور کوشش کرنی ہے اب اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا اپنا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہر چیز کا کوئی اثر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے آگ اس کا اثر جلانا برف اس کا اثر کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا پانی کسی چیز کو تر کر دینا دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی فائدہ اور کسی نہ کسی اثر کے ساتھ رکھا ہے اسی طرح انسان اس دنیا میں جو عمل کرے گا جو کوشش کرے گا جو محنت کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر اس کا نہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا انسان کا عمل بغیر کسی اثر کے ہو ایسا نہیں ہو سکتا اب دیکھیں انسان کا عمل دو طرح کا ہوگا ہمارا اور آپ کا عمل دو طرح کا یا تو آپ اس کو نیکی کہیں گے یا اس کو گناہ کہیں گے یا تو ہمارا وہ عمل اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں آئے گا یا ہمارا وہ عمل اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں آئے گا نیکی کا بھی اللہ نے ایک اثر رکھا ہے اور اللہ کی نافرمانی اگر ہے کوئی ایسا عمل جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس پہ بھی اللہ نے اس کا ایک اثر رکھا ہے نیکی کا عمل نیکی اور اچھے عمل اس کا فائدہ اور اس کا اثر دو ہے ایک فائدہ ایک اثر تو آخرت میں ظاہر ہوگا مرنے کے بعد ظاہر ہوگا اور اس کا ایک فائدہ دنیا میں ظاہر ہوگا دنیا میں ظاہر ہونا اس طرح کہ اللہ اسے خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ خوشحال چین اور سکون بھری زندگی نصیب کریں گے یہ انسان جو نیک عمل کیا اس کا ایک فائدہ آخرت کا دوسرا فائدہ دنیا کا دنیا کا فائدہ خوشحال زندگی سکون بھری زندگی اطمینان والی زندگی اس کا ایک فائدہ، دوسرا فائدہ برکت والی زندگی، اس کی روزی میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کے ہر کام میں برکت، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے روزی کم، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے جسم چھوٹا اور پتلا، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے زندگی کی عمریں کم، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نیک عمل کا اثر دنیا کے اندر خوشحال زندگی، پاکیزہ، سکون بھری، چین بھری زندگی کا مل جانا، روزی میں برکت کا ہو جانا، وقت میں، صحت میں برکت کا ہونا، یہ نیکیوں کا اپنا ایک اثر ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نافرمانی بندے سے ہوتی ہے، یہ نافرمانی اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے، اور اثر کیا؟ ایک اثر اس کا انسان کی زندگی سے چین اور سکون چھن جاتا ہے، انسان کے دل میں گناہ کی ایک ہیٹنگ، ایک گرمی آ جاتی ہے، جس سے انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کا دماغ ایک بے چین سی زندگی گزارتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نے کوئی برا عمل کیا، نافرمانی کی، کوئی گناہ کیا اور توبہ تائب بھی نہیں ہوا، بلکہ اس پہ جمع رہا، تو اس کا یہ اثر لازمی ہے، یقینی ہے کہ انسان کو اس کی بے چینی، بے تابی اور پریشانی اس کو ملتی ہے، چاہے انسان غفلت بھری زندگی میں، غفلت بھرے ماحول میں اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ یہ بے چینی، یہ پریشانی ہمیں کیوں آ رہی ہے۔ تو برا عمل، گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اس کا اثر بھی آخرت میں بھی ظاہر ہوگا اور اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا۔ پروردگار نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى۔ اس میں اللہ نے اپنی نافرمانی کی دو سزا کو بیان کیا ہے، ایک سزا کا تعلق دنیا سے اور ایک سزا کا تعلق آخرت سے۔ دنیا کی سزا تو یہ اللہ نے بتائی، جو میرے ذکر سے، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے روگردانی کرے گا اور گناہ کے راستے پہ چلے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو بے شک اس کے واسطے ہم روزی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو ہم کم کر دیں گے، یا دیکھنے میں روزی زیادہ ہوگی مگر اس روزی سے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور دوسرا اس کا نقصان آخرت میں، دوسری سزا آخرت میں، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اور قیامت کے میدان میں جب کھڑا ہوگا تو وہ اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جاننے پہچاننے والے، اقربا، رشتہ دار تمام کے تمام حیران ہوں گے، دنیا میں انسان تو بڑی اچھی آنکھوں والا تھا، کھلی آنکھوں والا تھا، آج کیا ہو گیا کہ وہ اندھے کی طرح حیران و پریشان چل رہا ہے، اور اجنبی جگہ ہو، مصیبت کی جگہ ہو اور کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہو، اور اندھے کو جانا بھی ہو اور سب کے سب کسی ایک طرف بھاگ رہے ہوں، کسی پیچھے آنے والی مصیبت سے ڈر کر ہر کوئی بھاگ رہا ہو، اس وقت اندھے کا حشر کیا ہو سکتا ہے، وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ کی سزا آخرت میں انسان کا اندھا ہو جانا، تو پروردگار نے اپنی نافرمانی کا اثر، اس کی سزا آخرت میں بھی رکھی اور اس کی سزا اللہ نے دنیا میں رکھی۔ دنیا میں اس کی سزا کیا؟ کہ اس کی روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کی صحت میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کے وقت میں بے برکتی آ جاتی ہے، لمبی عمریں پاتا ہے، اچھی صحت پاتا ہے، روزی کے دروازے ظاہر میں کھلے ہوئے ہیں مگر جب دیکھو تو پریشان، لمبے لمبے وقتوں میں کچھ نہیں کر پاتا، اچھی صحت ہے مگر کچھ نہیں کر پاتا، سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے ہماری صحت کی اور ہمارے وقت کی برکت کو چھین لیا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس صحت میں رکھا، اسی بنیاد پہ دیکھیں کہ جب اللہ کی صحت، اللہ کی یہ نعمت چھن جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نعمتان مغبوب فیہما کثیر عن الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں میں زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، الصحت والفراغ۔ انسان کو اللہ نے صحت دی مگر صحت سے انسان ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھاتا، نیکی کا ذخیرہ نہیں کر پاتا، اور اللہ نے اگر فراغت دی یعنی اس کا وقت خالی ہے، اللہ نے بہت زیادہ اس کے ہاتھ کو مشغول نہیں کیا، اس سے انسان اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو گویا وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ گھاٹے نقصان میں پڑنا در حقیقت کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی برکت کو چھین لیا۔ تو ایک نقصان گناہ کا کہ انسان کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، ہمیں خود اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالنا۔ دوسرا نقصان، انسان چاہے اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دوسرا بڑا نقصان، اللہ رب العزت نے جس طرح ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا، اسی طرح اللہ نے ہر عمل میں ایک نور کو رکھا ہے۔ ہر عمل، ہر نیکی میں کسی نہ کسی درجے میں ایک نور ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا الصلاۃ نورن، نماز نور ہے، سبحان اللہ یملو ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ والحمد للہ یملو ما بین السماوات والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، کس چیز سے؟ نور الہی سے۔ گویا ہر عمل میں، ہر تسبیح میں اللہ نے نور کو رکھا۔ جب انسان کسی نہ کسی نافرمانی میں اور کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ عمل تو کرتا ہوتا ہے مگر نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی حسرت کی بات ہے، قیامت کے میدان میں آئے گا ماہو نورہم یسعى بین ایدیہم و ایمانہم، کہ میدان محشر میں اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے، صالح بندے ایسے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ایسے ہوں گے کہ آگے آگے ان کا نور چلتا ہوگا، آگے آگے ان کا نور چلتا ہوگا، دائیں بائیں سے اس کا نور ہوگا، وہ چلتا ہوگا۔ اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ ظلمت اندھیرے میں کھڑے ہوں گے تو نور والے کو پکاریں گے، بھائی ذرا اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلو، مگر وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ تلاوت ہو، ذکر ہو، اعمال ہو، اللہ تعالیٰ نور سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک دو مثال سنیے ذرا، ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات و حالات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اور سنیے، ایک دفعہ وہ کسی باغیچے میں چلے گئے اور اس کے مزدور بن گئے، غلامی کرنے لگے، مزدور بن گئے۔ ایک دفعہ آقا آیا، کہنے لگا ذرا ایک پھل توڑ کر لاؤ۔ پھل توڑ کر لائے، کھٹا تھا، کہا دوسرا لاؤ وہ بھی کھٹا۔ تو اس کا آقا بڑا ہی ناراض ہو گیا، کہا تم اتنے دنوں سے میرے باغیچے میں کام کرتے ہو، تجھے یہ بھی سلیقہ نہیں کہ کون سا پھل میٹھا کون سا پھل کھٹا؟ تو کہنے لگے ابراہیم ادھم، آپ مالک ہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں نے آپ سے اس پھل کے کھانے کی اجازت نہیں لی، اس لیے جس دن سے میں یہاں کام کرتا ہوں آج تک میں نے اس کے پھل کو اپنی زبان پہ نہیں رکھا، کیونکہ بلا اجازت مالک کا کچھ کھانا جائز نہیں۔ کتنا بڑا درجہ! ایک دوسرا بھی نوکر کام کرنے والا تھا، وہ کہنے لگا اچھا یہ تو اتنا متقی پرہیزگار، لگتا ہے ابراہیم ادھم ہمارے یہاں آ گیا ہے، پہچانتا بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ وہی ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو اب زندگی میں ذرا مجاہدہ کریں، اللہ تعالی نے صحت دی ہے، حکومت سے فراغت دی ہے، تو چلا ذرا ہم چل کے ذرا مجاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مجاہدہ اور محنت کے لیے بیت المقدس چلے گئے، دنیا کی سب سے بڑی پاکیزہ تیسری جگہ بیت المقدس ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں 40 دنوں تک عبادت اور ریاضت میں لگے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں دوسرے اللہ والوں کی جماعت مسجد میں داخل ہوئی، رات کا سناٹا اندھیرا تھا، کس نے پوچھا بھائی اس میں کوئی ہمارے علاوہ تو ہے نہیں؟ تو جو سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے، صاحب نور تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں اس مسجد میں، بیت المقدس میں، ایک جوان چٹائی اوڑھ کر سو رہا ہے۔ کیونکہ ٹھنڈی رات تھی یا ان کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہ تھا، ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹائی کو اوڑھ لیا اور اسی حال میں سو گئے۔ تو بڑے میاں نے کہا، اس بڑے اللہ کے ولی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو چٹائی اوڑھ کے سو رہا ہے، اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب کیا، چاہے وہ 40 دن کا زمانہ اللہ کے گھر میں محنت و مجاہدہ ذکر میں کیوں نہ لگائے، اسے نور کیسے ملے گا جبکہ اس نے ایک کھجور بلا اجازت کھائی ہوئی ہے، ایک کھجور بلا اجازت کھائی ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں سوچے پڑ گیا تھی تو میرے بارے بات آ رہی ہے، فوراً اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالی تو خیال آیا کہ ہاں ایک دفعہ میں بازار گیا، کھجور خرید رہا تھا، ایک کھجور کا دانا نیچے گرا، میں نے اٹھا کر اپنے تھیلی میں رکھ لیا،
بغیر پوچھے. فرماتے ہیں پھر میں صبح اٹھا اور وہاں اس کھجور والے کے پاس گیا, وہاں جانے کا جا کر میں نے توبہ کی, اسے معافی چاہی. جب اس نے معاف کیا اب 40 دن کا نور میرے دل میں ظاہر ہوا. دیکھیں آپ, ایک چھوٹا سا عمل ہے, ایک نافرمانی ہے, اور یہ نافرمانی کسی جان بوجھ کر نہیں ہے بلکہ غفلت کی بنا پر ہے. تو غفلت کی بنا پر بھی اگر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے, کوئی حرام لقمہ غفلت کی بنا پر بھی آ جائے, تو انسان نور عمل سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت اقدس اشرفی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک نافرمانی تو وہ ہے جس کو ہم نافرمانی سمجھتے ہیں اور ہمیں خیال آتا ہے کہ آج ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے, اور بعض دفعہ کچھ ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے, ایسا کام جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا, جس سے اللہ ناراض اور ناراض ہوتا ہے, ایسے عمل کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہم سے کوئی کام ہوا, حالانکہ اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے. آج کی گفتگو میں اس عزیز سے بات کو زیادہ ہم سمجھیں کہ بعض نافرمانی, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہوتا مگر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. مثال اس کی ایسی ہے جیسے انسان زہر بے خیالی میں پی جائے تو زہر کا اثر تو ہونا ہی ہے, چاہے اس کو خیال نہیں تھا یا معلوم نہیں تھا مگر اس کا اثر تو ہونا ہے. اسی طرح بعض نافرمانی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس کا پتہ نہیں چلتا, اور پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. حضرت اقدس اشرفی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک اللہ کے صاحب نسبت بزرگ تھے, ہما وقت اللہ کی اطاعت میں لگے تھے. بے خیالی میں اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جس سے دین کا استخفاف یعنی دین کا ہلکا پن ظاہر ہو گیا کہ ہمارے دین کی بات بس ایسی ہی ہے, اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو ایک دین کی بات کا ہلکا پن ظاہر ہو گیا, احساس بھی نہیں ہوا. رات میں تہجد کی نماز پڑھی, اس کے بعد جب ذکر کے لیے بیٹھے تو زبان بند ہو گئی, زبان ہی نہیں چلتی. ذکر کرنا چاہتے ہیں, اللہ اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں, زبان نہیں چلتی. صبح ہو گئی, کسی طرح فجر کی نماز پڑھی, فجر کے بعد تلاوت کرنا چاہتے, زبان نہیں کھلتی. ذکر کرنا چاہتے, زبان نہیں کھلتی. سمجھ گئے اوپر سے کوئی پکڑ آئی ہے, فوراً مصلے پڑے, بہت دعائیں کی, رو رو کر شام تک دعائیں کرتے رہے. تو پروردگار نے کہا, میرے بندے فلاں موقع پر تیری زبان سے ایک ایسی بات نکلی جس سے میرے دین کی بے حرمتی ہو گئی ہے اور تجھے اس کا خیال نہیں آیا, اس پر ہم نے تمہاری پکڑ کر لی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں بعض خدا کی نافرمانی, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا اور خدا کی پکڑ آ جاتی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک جگہ پہنچے تو دیکھا پوری آبادی تباہ ہو چکی ہے, پوری آبادی. اس پر ایسا عذاب آیا کہ آبادی کے تمام لوگ گر چکے ہیں, پورا مکان, سارے مکان محلے کھنڈر ہو گئے ہیں. حدیث علیہ الصلوۃ والسلام ایک درد دل رکھنے والے نبی تھے اور امت کے غم میں ڈوبنے والے تھے, تو بہت حیرت ہوئی اور بڑا غم ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو احباب جا رہے تھے, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آج یہی قیام کرو اور ہم سب کے سب آج اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو کر اللہ سے پوچھیں کہ اللہ آپ کس گناہ پر ناراض ہو گئے, کیسی غلطی پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے پوری آبادی کو تہ و پالا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا, عیسیٰ ایسا کرو, ان سے ہی پوچھ لو, ان سے ہی پوچھو. تو اللہ میں کیسے پوچھوں؟ تو اللہ نے فرمایا, شام کا انتظار کرو, جب رات آ جائے, اندھیری رات آئے تو اندھیری رات آ کر دعا کرنا اور ٹیلے پر کھڑے ہو کر پوچھنا, اے بستی والو کس گناہ پر تمہیں یہ ذلت ملی, اے بستی والو کس گناہ پر خدا کی یہ پکڑ آئی کہ تم میں کوئی ایسا نہیں بچا, کوئی تو بچ جاتا جو تجھے غسل دیتا, کفن پہناتا اور زمین کے اندر دفن کرتا. تم کس گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ تمہیں کوئی کفن دینے والا, جنازہ پڑھنے والا اور دفن کرنے والا نہیں ملا. حضرت عیسیٰ نے رات کے اندھیرے میں ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگائی تو ایک مردہ زندہ ہو گیا. مردہ جب زندہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بھائی کس گناہ پر تجھے یہ پکڑ آئی؟ تو اس بندے نے کہا, ہمارے اندر دو گناہ تھے. پہلا گناہ تو یہ تھا کہ ہم بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان, جو گناہوں میں مبتلا ہیں, جن کے دل میں ذرہ برابر گناہوں کا خوف نہیں ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اور نمبر دو, ہم سے اگر نافرمانی بھی ہوتی تھی تو ہم اس نافرمانی سے غفلت میں رہتے تھے. نافرمانی سے گناہ سے نفرت میں رہتے تھے، اس کی سزا ہم کو یہ ملی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی اگر بندوں کو ہوتی ہے، چاہے جان کر یا بے جانے، بے سمجھے بے خیال غفلت کے ساتھ بھی نافرمانی ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی پکڑ آتی ہے. اسی بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کیجیے، فیما اعلم و فیما لا اعلم و تعلم. اے اللہ، آپ جانتے ہیں مگر میں نہیں جانتا. حالانکہ کیا تو اس نے ہی ہے، تو اگر اس نے کیا ہے تو جانے گا کیسے نہیں، یعنی ہم کو خیال نہیں رہا، ہم سمجھ نہیں پائے. اس لیے ایسے تمام گناہوں سے انسان کو اللہ سے توبہ طائب ہونا چاہیے. تو ہر گناہ کا اثر دنیا میں ضرور ظاہر ہوتا ہے، چاہے انسان کو اس کا احساس ہو یا احساس نہ ہو. میں نے سنایا تھا اس سے پہلے، بات یاد آئی، سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ایک جوان جو دعا کر رہا ہے، تو حضرت سفیان کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ ریاکاری کر رہا ہے. ایک خیال آ گیا دل میں، یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا. مگر نتیجہ کیا ہوا، اس کی سزا یہ ملی کہ 6 مہینے تک اللہ نے تہجد سے ان کو محروم کر دیا. یہ وہ گناہ ہے، وہ نافرمانی ہے جس کا احساس اور جس کا خیال بھی ان کو نہیں ہو سکا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ گناہ کہ جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. اور اگر انسان اللہ کا نیک بن کے رہتا ہے، صالح بن کے رہتا ہے، ان تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی ایک غفلت بھری پر، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں. روایت میں آتا ہے مقداد ابن اسود صحابی ہیں، استنجا کے واسطے ایک جگہ بیٹھے تو اندر سے چوہے نے ایک ایک کر کے دینار باہر پھینکنا شروع کیا، 17 دینار باہر نکلا، 17 دینار باہر نکلا. یہ روزی میں برکت کی دلیل ہے. ہمارے بڑے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اور دوسرے لوگوں کو اللہ دلوں سے روزی دیتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تمام پیسے دوسری چیزوں کے بلوں میں جا رہے ہیں، لائٹ بل ہو، ٹیلی فون بل ہو، تمام چیزوں میں ہمارے پیسے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جب انسانوں کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں تو اس طرح. اور سنیے، جب اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں تو کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں. یہ ابراہیم آدم رحمتہ اللہ علیہ، جب انہوں نے بیت المقدس میں مجاہدہ کر لیا، اپنے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا. اب سنیے، سفر میں نکلے، ایک طرف تو یہ حال ہے، یہ پکڑ ہے کہ وہاں ذکر پہ ذکر ہے، مراقبے پہ مراقبے ہے، نماز پہ نماز ہے، نوافل پہ نوافل ہے، مگر پکڑ ہے تو نور نہیں مل رہا ہے. مگر جب اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے صحیح کر لیا، آگے بڑھے، تھکے جا کر، تھک کر ایک جگہ لیٹے تو وہاں مکھیاں بہت تھیں، مکھیاں پریشان کر رہی تھیں، اور سونا ضروری تھا، رات میں تہجد میں جاگنا تھا، تو مکھیاں پریشان کر رہی تھیں، تو ادھر سے ایک بڑا سا سانپ آیا. عجیب بات یہ، علامہ ابن جوزنی اس بات کو لکھا ہے، ادھر سے ایک سانپ آیا، اس کے منہ میں چمبیلی کی ٹہنی تھی، چمبیلی کی لکڑی تھی، چمبیلی کا جو پھول آتا ہے، چمبیلی کی لکڑی تھی، وہ منہ میں سانپ لیے ہوئے آیا. ابراہیم ادھم سوئے ہوئے ہیں، وہ سانپ اپنے منہ سے اس ٹہنی کے ذریعے ابراہیم کے مکھیوں کو اڑاتا رہا. اللہ اکبر، سوچئے ذرا، ایک طرف تو بیت المقدس میں یہ حال ہے، اور جب یہی معاملہ صاف ستھرا ہو گیا اور دل کو انہوں نے بالکل تمام گناہوں سے پاک کو صاف کر لیا، تب وہ سانپ ان کو مکھیوں سے بچاتا ہے. یہ بندہ ڈرتا بھی ہے، دور کھڑا حیرت سے دیکھتا ہے، سانپ نے آنکھ اٹھائی اور اٹھا کر اس نے کہا، مجھے حیرت سے کیا دیکھتا ہے، ارے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا، ابھی تک تو مجھے تعجب تھا کہ تو ٹہنی سے مکھی ہٹا رہا تھا، اب تو اس سے بڑے تعجب کی بات ہو گئی کہ تو بات کر رہا ہے. تو اس پر اس سانپ نے کہا، سنو، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی میں تو جانتا ہوں کہ سانپ یہ دشمن ہوتا ہے انسانوں کا، تم تو دشمن ہو، تم یہ کام کیسے کرتے ہو؟ تو سانپ نے کہا، جو اللہ کا نافرمان میں اس کا دشمن، جو اللہ کا محبوب اور فرما بردار میں دوست بن کر اس کی خدمت کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں جب قید میں ڈالا گیا تو وہاں کے جیلر نے یہ سوچا کہ چلو ایک زہریلا سانپ ان کے گھر میں ڈال دیں، ان کی کوٹھری میں، جس کوٹھری میں ان کو بند کیا گیا تھا، زہریلا سانپ اس میں ڈال دیں تاکہ یہ کاٹے رات میں، مر جائیں اور ہمارے لیے بہانہ بن جائے کہ سانپ نے کاٹا ہے لہذا مر گئے. ایک زہریلا سانپ کہیں سے پکڑوا کے حضرت کی کوٹھری میں، جس میں بند کیا گیا تھا، اس میں ڈلوا دیا. حضرت حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد بھی ہیں اور آپ سے مرید بھی ہیں، خلافت بھی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دیوار تڑپ کر رات میں خدمت کے واسطے جاتے تھے، جب گئے تو دیکھا کہ اندھیرا ہے اور کونے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا، جس کی آنکھ نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا، حضرت یہ تو بڑا زہریلا بہت بڑا سانپ ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا کیا ہوا؟ چلو ذکر کرو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب ذکر شروع کیا تو سانپ نے اپنے فن کو اٹھایا، اور اٹھا کر جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ پڑھتے تو سانپ اپنے سر کو دائیں طرف لے جاتا، اور جب الا اللہ پڑھتے تو سانپ اپنے سر کو بائیں طرف مارتا۔ دیکھیں پوری رات اس طرح کرتا رہا، اور جب صبح ہونے کا وقت آیا اس سے پہلے پہلے وہ چلا گیا۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ اپنی تمام تر گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ جانوروں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کراتے ہیں، جانوروں کے ذریعے اس کی مدد کراتے ہیں۔ اور جب یہی بندہ گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، میں یعمل سوءا یجزا به، جو انسان بھی کوئی برا کام کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا بدلہ اس کو مل کے رہے گا، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ دنیا میں جو گناہ کا سچی سزا ملتی ہے، دنیا میں گناہ کی سزا مختلف انداز میں ملتی ہے۔ انسان کا حافظہ، انسان کی یادداشت وہ چھن جاتی ہے، انسان کی زندگی سے نشاط اور چستی چھن جاتی ہے، انسان کی زندگی سے شوق عمل چھن جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام نقصان ہیں۔ لیکن وہی پروردگار، جب پروردگار کے سامنے بندہ جب توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ اس کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو تمام کے تمام احباب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد سب نے پوچھا کیا آپ کی کوئی تمنا؟ تو کہنے کے بعد میری تمنا یہ ہے کہ میں نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دم میں زیارت کر لوں۔ میری تمنا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے میں ان کی زیارت کر لوں۔ لوگوں نے جا کر حضرت حسن کو بتایا، سوچا کہ چلو آخری وقت ہے، چلے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بڑا غم ہے، آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے، میرے جانے کا وقت ہے اور میرے پاس گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا بوجھ کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو کوئی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے اپنی زندگی پر حسرت بھی ہے غم بھی ہے، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میرا غم ہلکا ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ اپنے اللہ سے معافی چاہتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنے کو کمزور بنا کر اپنے آپ کو معذور بنا کر پیش کرتا ہے اللہ اس کے عذر کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کے اثرات کو ختم کر کے اس کے دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب توبہ قبول کرتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ جابر ابن زید بستر پہ پڑے پڑے تھوڑی دیر میں، تھوڑے لمحوں میں انہوں نے اللہ سے ایسی توبہ کی، کہ فوراً آنکھ کھولی اور کہنے کے حضرت حسن اب میرا دل ہلکا ہو گیا۔ یہ کہا میرا دل ہلکا ہو گیا، یہ کہنا تھا اسی وقت فوراً کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حسن کی موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ طائب ہوگا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر کے دلوں کو صاف کر کے ہلکا کرتے ہیں اور اس کا دل منشرح ہو جاتا ہے۔ تو اچھے جذبات اور نیکیوں کا ارادہ انسان کرے تو اللہ قدردانی فرماتے ہیں۔ آخری بات ہے، خواتین و مسترات ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ جب حضرات صحابہ نے ایران کو فتح کرنا چاہا تو ایران کو فتح کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو وہاں بہت سارے قلعے تھے، ایک قلعہ بند تھا اور صحابہ اس میں جا نہیں پا رہے تھے۔ تو ایک جوان خوبصورت عورت، اس نے اوپر سے دیکھا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ صحابہ کرام، ان کا چہرہ کتنا نورانی اور کتنے حسین و خوبصورت، اللہ نے ان کی زندگی میں ان کے چہرے پہ کیا روک دیا۔ تو وہاں سے ایک عورت نے اشارہ کیا کہ تم میں سے فلاں بندہ میرے پاس آ جائے اور میرا ہو جائے تو میں یہ قلعے کو کھول دوں گی، میرا ہو جائے تو میں اس قلعے کو کھول دوں گی۔ تو صحابی نے، وہ ظاہر بات ہے نیک تھے، صالح تھے، غیر محرم کے پاس کیسے جاتے، انہوں نے کہا کہ پہلے تم ظاہری قلعہ اور باطنی قلعہ اللہ کے حوالے کر دو، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ ظاہری قلعہ اور باطنی قلعہ، وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی کہ یہ جو قلعہ ہے ہمارا بنا ہوا، اینٹوں کا بنا ہوا، وہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، مگر باطنی قلعہ آپ کے حوالے کروں اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا دل سے شرک کو نکالو، دل سے شرک اور معصیت کو نکالو اور دل میں ایمان و محبت کو بھر لو، جب تیرا دل ایمان و محبت سے بھر جائے گا تو دل کا قلعہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا۔ جب یہ بات کہی انہوں نے تو کہا اچھا میں آتی ہوں. اب وہ چل کر آئی اور آ کر کہنے لگی میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں, مجھے ایمان لانا ہے. تو اس صحابی نے کہا, حدیث سے بات ہو رہی تھی, صحابی نے کہا چلو میرے جو بڑے ہیں میں ان سے ایمان لانا ایمان لاؤں گی. تو حضرت ابن عمر کے پاس لے کر آئے, حضرت ابن عمر کو دیکھا تو کہا نہیں میں ان سے بڑے سے ایمان لانا چاہتی ہوں. تو کہا ان سے بڑا اب یہاں پہ کون ہوگا, ان سے بڑے تو ان کے والد حضرت عمر اور وہ مدینہ میں, کہ میں مدینہ جاؤں گی. چنانچہ بعد صحابہ اسے پردے کے ساتھ مدینہ لائے. جب مدینہ لائے حضرت عمر فاروق کو دیکھا, ماشاءاللہ باروق چہرہ ہے اور سب کچھ ہے. تو کہا نہیں میں آپ سے بڑے کے پاس ایمان لانا چاہتی ہوں, مجھے آپ کے بڑے کے پاس ایمان لانا. اب حضرت عمر نے کہا اب یہاں پہ بڑا کون, کہ نہیں نہیں سب سے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس عورت کو دیکھیں نیکی کا ارادہ کتنا بڑا. وہاں سے حضرت عمر, حضرت ابن عمر دوسرے صحابہ لے کر روضے کے پاس آئے, جالی کے پاس اس عورت کو آئے اور کہا اب ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. اس عورت نے وہاں پہ اللہ کو گواہ بنایا, اے اللہ اب دل سے کفر و شرک کو نکال کر آپ کی محبت میں میں یہاں تک آئے ہوں, آپ کے نبی کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتی ہوں, اے اللہ میرے کلمہ کو بھی قبول فرما اور انہی کے قدم پر میری جان کو بھی قبول کر لے تاکہ اب کوئی گناہ نہ ہو, کوئی نافرمانی نہ ہو. اتنا کہنا تھا, اس عورت کی جان روضے پاکتے ہی نکل گئی. کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت تاریخ میں کہ جس عورت کی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نکلی ہے. کیوں؟ جذبہ ہے کہ اللہ گناہ بھری زندگی گزر رہی تھی, اب یہاں سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ جگہ نہیں ہے, اس قدم سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ جگہ نہیں ہے, یہاں سے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کوئی نافرمانی ہو جائے. اللہ اب یہیں پر ہمیں روح قبض کر لے. اللہ نے قدردانی فرمائی, ان کی روح کو قبض کر لیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان خواتین کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی مرنے سے پہلے اللہ مقدس جگہ نصیب فرمائے, اور ایمان و محبت کو دل سے بھر کر اللہ دنیا سے ہمیں اٹھائے. گناہوں کی نحوست سے, گناہوں کے اثر بس سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, یاد کریں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ کہ پوری کی پوری قوم, پورا کا پورا محلہ تہ و بالا ہو گیا, عذاب میں گرفتار ہو گیا, جبکہ ان کو گناہوں کا احساس نہیں تھا. آج سچ بات یہ ہے اس زمانے کے گناہ تو کم ہوں گے, اس زمانے کے گناہ تو ہزاروں درجے بڑے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم کیا بولتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں. پروردگار آج سب پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. دنیا میں حالات آتے, پریشانیاں آتی, قوم و ملت پر مصیبتیں آتی. جو حضرت امام الحسن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کمرہ بند کر لیتے اور رو رو کر دعا کرتے, پروردگار انعام الحسن کے گناہوں کا اثر اللہ امت پہ نہ ڈالیے, اس کے گناہوں کی وجہ سے امت کو مصیبت میں نہ ڈالیے. اللہ تو اللہ کام کے بنے تھے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے, صحابہ صاحب قبول فرما لیجیے. پوری توجہ لگا دیں, دھیان لگا دیں, اس منظر کو سوچیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. سب کے سب مر کر رہ گئے, کوئی کفن دینے والا, کوئی آنسو بہانے والا, کوئی کندھا دینے والا, کوئی قبر کھود کے دفن کرنے والا تک نہ رہا. اللہ نے اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا. پروردگار ہم تو گنہگار سزاکار. مولا زندگی پہ نگاہ ڈالے, پتا نہیں ہماری زندگی کب تک ہے, پتا ہی کتنی زندگی لے کر آئے, اس کا زیادہ حصہ گزر چکا, زیادہ حصہ گناہوں میں ہی گزرا ہے. اللہ انسان اگر اس مہینے کے لیے نکلتا ہے سفر میں, اور مہینے کا زیادہ حصہ اگر نقصان میں گزرتا ہے تو اس کو نا امیدی ہو جاتی ہے. پروردگار کیسے بندے, زندگی کا زیادہ حصہ اگر سے گزر گیا مگر تم نا امید ہو کر مت آؤ. دیکھو ایران میں رہنے والی اس لڑکی کو, پوری زندگی شک میں تھی مگر ہماری نظر پڑی ہے, زندگی کے قدموں میں ہم نے اس کو اٹھایا ہے. اللہ ہم پر بھی نظر رحمت ڈالی ہے اور اپنی محبت کی جگہوں پر اٹھائیے. دعا کیجیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سید اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہو آلو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو در گزر فرما، ہماری لفظ شر کو معاف فرما، مہلت بھری زندگی کو معاف فرما، جان کر بے جانے جتنے ہوئے تمام معاف فرما، یا اللہ آج وقت اپنے گناہوں کے سزاوار ہو چکے ہیں، آپ تو قریب ہیں، قریبوں کے قریب ہیں، ایک گناہ کی سزا اگر آپ دے دیں تو مولا ہم تو کسی قابل رہ جائیں، اللہ اللہ ہم گناہوں سے عاجز آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، مولا دل اجڑ چکا ہے، گناہوں کی آگ لگ چکی ہے، مولا کریم راستے ہماری ویران ہو چکی ہیں، لمبی لمبی راستے ہونے کے باوجود مولا راستوں میں لذت اور مناجات سے ہم محروم ہو گئے، میرے پاک پروردگار کہیں ایسا تو نہیں کیا پھر تھپکی لگا لگا کر سناتے رہے، گوارا نہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تھکاوٹوں کو دور بنوا دیجیے، جسمانی برکت دے دیجیے، جسمانی برکت ادا کرنا، ضلع یہاں ہمارے طلبہ ہیں ان کے حافظ کو کبھی فرما دیجیے، ان کے دروازے کو کھول دیجیے، یہاں جتنے احباب ہیں اللہ آج بہت سے اپنی روزی کے لیے پریشان ہیں، اللہ روزی کے لیے پریشان ہیں، آپ کا یہ نظام ضرور ہے کہ گناہ کرو گے روزی تنگ کر دیں گے، مگر آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کی بھی مطلق ہیں، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ عدل کا معاملہ چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے عدل کا معاملہ کر کے آپ تمام کی روزیوں کو کشادہ فرمانا، روزی کی تنگی کو دور کرنا، اللہ بہت سے جوان روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام شام ہوتے مایوس ہو کر لوٹتے ہیں، ماں باپ کو کیا چہرہ دکھاؤ گا، ماں بچوں کو کیا چہرہ دکھاؤ گا، رب کریم معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، دینے پر آتے تو فرعون کو بھی تو آپ ہی نے دیا تھا، آپ ہی نے دیا تھا، چہرہ کو بھی آپ ہی نے کیا تھا، بولا اتنے بڑے گناہوں سے تو آپ نے بچایا ہوا ہے، فرما کر روزی کے دروازے کو خوشحالہ فرما دیجیے، ان کی ملازمت کی تلاش ملازمت دے دیجیے، اللہ روزی کے اسباب مہیا فرما دیجیے، ان کے اسباب مہیا فرما دے، ان کے عمل عطا فرما دے، ان کے عمل عطا فرما دے، یا اللہ جتنے احباب یہاں سے یہاں دور دراز سے آئے ہیں، یا اللہ آپ کی محبت کو لینے آئے ہیں، یا اللہ آپ نیتوں کو دیکھ لیجیے، فرما دیجیے، ہم نے تو دیکھا تھا ایک بندہ دنیا قتل کر کے دراز علاقے سے چلا تھا، مقام سے نہ پہنچ سکا موت آ گئے، مولا اس کے چلنے کو آپ نے قبول فرما دیا اور اپنی رحمت عطا فرما دے، ہمیں بھی اپنی رحمت و محبت عطا فرما دے، جن کے گھروں میں اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جن کے گھروں بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے زبیر مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔